بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام نور رمضان سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے۔ اور آئیے فارسی سیکھیے ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان میں کرونا کا وحشتناک پھیلاؤ، آکسیجن کی قلت، اسپتالوں میں حالات بحرانی۔ ویانا میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے بعد ایرانی وفد کے سربراہ کی گفتگو، مذاکرات میں پیش رفت کا اعلان۔ مقبوضہ فلسطین میں مشکوک آتش زدگی کا سلسلہ جاری، بن گورین ہوائی اڈے کے قریب بھیانک آگ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ہندوستان میں کرونا کے قہر اور آکسیجن کے بحران نے شدت اختیار کر لی ہے۔ ہندوستان میں کرونا دن بدن خوفناک سے خوفناک ترین شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 392,452 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,95,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس دوران 3,689 افراد لقمہ اجل بنے، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 215,542 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 33,49,644 ہو گئی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی کے بٹڑا اسپتال میں سنیچر کی شام 12 مریض آکسیجن کی کمی کی وجہ سے موت کے سے ہمکنار ہو گئے۔ ہسپتال کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے اس سلسلے میں کہا، ہم نے آکسیجن سلنڈر کا بندوبست کرنے کی کوشش کی لیکن مریضوں کی جان نہیں بچائی جا سکی۔ مرنے والوں میں ہسپتال کے ایک ڈاکٹر آر کے ہمتائی بھی شامل ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب دہلی میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مریضوں کی موت ہوئی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ہفتے کی شام کہا تھا کہ دارالحکومت میں آکسیجن کی بہت زیادہ کمی ہونے کے سبب ہسپتالوں میں ہکار مچھی ہوئی ہے۔ مسٹر کیجریوال نے سرسوتی وہار پالی کلینک کا دورہ کرنے کے بعد کہا کہ چاروں طرف ہسپتال سے ایس او ایس کال آ رہی ہے کہ اس ہسپتال میں آکسیجن ختم ہو گئی ہے، اس میں نصف گھنٹے کی آکسیجن بچ گئی ہے، بہت زیادہ مشکل حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کی ان پانچ ریاستوں میں ووٹنگ کی گنتی جاری ہے جہاں ریاستی انتخابات ہوئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق ہندوستان کی پانچ ریاستوں مغربی بنگال، ترمل ناڈو، کریلا، آسام اور پڈوچیری میں مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے ووٹوں کی گنتی شروع ہوئی۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق اب سے تھوڑی دیر پہلے تک مغربی بنگال میں حکمران ترمول کانگریس کو 204 نشستوں پر برتری حاصل تھی اور اس کو 5 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ بی جے پی کو 81 نشستوں پر برتری حاصل ہے۔ کرونا وائرس کی تیسری لہر کے دوران پاکستان بھر میں مریضوں اور اموات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور مرنے والوں کی تعداد 18,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں مزید 113 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 18,017 ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس عرصے کے دوران پاکستان بھر میں 4,414 نئے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے اور ملک میں کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد بڑھ کر 90,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں بعض مریضوں میں کرونا وائرس کی افریقی و برازیلی اقسام کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر کا زور صوبہ پنجاب میں زیادہ ہے، جہاں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 3,04,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 8,000 سے زائد لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور ایرانی مذاکراتی وفد کے سربراہ سید عباس عراقچی نے ویانا مذاکرات میں پیش رفت کی خبر دی ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ ابھی بعض مسائل میں اتفاق رائے نہیں حاصل ہو سکا ہے، جن کے حل کے لیے مذاکرات جاری رہیں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے اتوار کی شام ویانا میں ایران اور گروپ 4+1 کے مذاکرات کے اختتام پر کہا کہ تیل اور گیس سمیت توانائی، آٹو موبائل، صنعت، مالیاتی بینکاری اور بندرگاہوں پر عائد پابندیوں کے خاتمے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی موضوعات اور پابندیوں کی بحث میں بعض چھوٹے فنی نکات حل نہیں ہو سکے ہیں، جن پر دقت کے ساتھ بحث و مباحثے کی ضرورت ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ بہت سے معاملات پر اتفاق ہے اور بعض معاملات میں ابھی اختلاف باقی، البتہ اختلافی مسائل اب پوری طرح واضح ہو چکے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے کہا کہ بعض معاملات میں متن لکھے جانے کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، البتہ کام بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ متن تیار کرنے میں بہت زیادہ دقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیزی کے ساتھ کام آگے نہ بڑھنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ بعض معاملات میں اختلاف اب بھی باقی ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے بن گورین ایئرپورٹ کے قریب اچانک آگ بھڑکنے کے بعد علاقے کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کے مطابق اتوار کے روز بن گورین ایئرپورٹ کے قریب اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس پر قابو پانے کی کوشش آخری اطلاعات ملنے تک جاری تھی۔ آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے قریب میں واقع آبادی زیتان ٹاؤن کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ اسرائیلی اخبار یدعوت آہرونوت کی ویب سائٹ کے مطابق آگ کے مقام کے قریب واقع مکانوں کو خالی کرایا جا رہا ہے اور تعدم تحریر آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا تھا۔ تاحال بن گورین ایئرپورٹ کے قریب لگنے والی آگ کی وجوہات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، تاہم آتش سوزی کی تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں۔ گزشتہ روز مقبوضہ فلسطین میں واقع اسرائیل کی ایک آئل ریفائنری میں بھی اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل کے میزائل سازی کے ایک کارخانے میں بھی دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی تھی، جا جبکہ اس کے ایٹمی تنصیبات کے قریب بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے کے بعد خطرے کے سائرن بجائے گئے تھے۔ صہیونی سیکورٹی اہلکار نے بیت المقدس کے فلسطینی عیسائیوں پر حملے کر کے انہیں مقدس چرچ میں جانے سے روک دیا۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے مسلمانوں کو مسجد الاقصیٰ میں داخل ہونے سے روکنے کے ساتھ ہی ساتھ بیت المقدس کے عیسائیوں پر بھی حملہ کیا اور انہیں ان کے مقدس چرچ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ رمضان مبارک کے آغاز سے اب تک انتہا پسند صہیونی سیکورٹی اہلکاروں کی مدد سے اب تک کئی بار مسلمانوں پر حملے کر چکے ہیں اور انہیں مسجد الاقصیٰ میں جانے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ تحریک حماس کے رہنما خالد مشعل نے زور دے کر کہا ہے کہ قومی انتخابات کو ملتوی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ علیحدہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سابق سربراہ خالد مشعل نے کہا ہے کہ فلسطین کے قومی انتخابات کی منسوخی یا التوا کا فیصلہ پوری طرح غلط ہے۔ تحریک حماس کے ترجمان سامی ابو زہری نے بھی کہا ہے کہ ہم تحریک فتح کی جانب سے انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس موضوع کو دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں اپنی ایک شکست سے مترادف سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس موقف کا اعلان فلسطینیوں کے اتفاق رائے کو نظر انداز کرنا ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس نے 30 اپریل کو مقبوضہ زمینوں میں انتخابات ملتوی کیے جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ انتخابات کا انعقاد مقبوضہ بیت المقدس میں شراکت کے امکان پر منحصر ہے۔ فلسطین کے پارلیمانی انتخابات 22 مئی کو، صدارتی انتخابات 31 جولائی کو اور قومی کونسلوں کے انتخابات 31 اگست 2021 کو ہونے والے تھے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے ایک بار پھر سعودی عرب کے ملک خالد ایئر بیس پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ یمنی افواج نے جنوبی سعودی عرب کے صوبہ عسير کے خمیس مشید علاقے میں واقع ملک خالد ایئر بیس کو مقامی ساخت کے ڈرون قاصف K2 سے حملہ کا نشانہ بنایا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ آپریشن پوری طرح کامیاب رہا کہا کہ یہ یمن کے خلاف شدید جارحیتوں اور محاصرے کا جواب ہے جو یمن کا قانونی حق ہے۔ حالیہ مہینوں کے دوران جنوبی سعودی عرب کے ملک خالد ایئر بیس اور جیزان اور ابہا کے ہوائی اڈوں کو بارہا یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے میزائلی اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ابہا اور جیزان کے ہوائی اڈے اور ملک خالد ایئر بیس یمن پر سعودی اتحاد کے حملوں کے لیے لڑاکا طیاروں کی پشت پناہی اور ایندھن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میڈیا ذرائع نے معارف سیکٹر پر سعودی اتحاد کے ایک سینئر کمانڈر اور داعش کے ایک سرغنہ کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ عراق میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کے کاروان کے راستے میں دھماکہ ہوا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اتوار کو صوبے المسنہ میں سماوا بغداد روڈ پر دہشت گرد امریکی فوجیوں کے کاروان کی راہ میں ہونے والے دھماکے میں کافی نقصان پہنچا ہے۔ حالیہ دنوں کے دوران عراق میں موجود دہشت گرد امریکی فوجیوں کے لیے ہلکے اور بھاری ہتھیار کے حامل ٹرک کویت سے عراق میں داخل ہوتے رہے ہیں۔ امریکہ کے ان خود سرانہ اقدامات کو عراق کے سیاسی حلقوں کی جانب سے سخت ہدف تنقید بنایا جاتا رہا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ کے دفاعی اور سیکیورٹی کمیشن کے رکن بدر الدین زیادی نے گزشتہ ہفتے حکومت سے دوسری سرحدوں کی مانند جریشان بارڈر کی نگرانی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بارڈر کا یوں باقی رہنا عراق کے اقتدار اعلیٰ کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ فرانس میں ایک بار پھر حکومت مخالف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ہزاروں فرانسیسی شہریوں نے عالمی یوم محنت کشاں کے موقع پر دارالحکومت پیرس، لیون، نانوت، لیل اور تولوز سمیت متعدد شہروں میں مظاہرے کیے اور حکومت دی فرانس کی مزدور دشمن پالیسیوں کے خلاف نعرے لگائے۔ کرونا کی بندشوں اور پابندیوں کے باوجود ہونے والے ان مظاہروں میں یلو جیکٹ والوں کے علاوہ حزب اختلاف کے رہنماؤں جان لوک بلانش اور میرین لوپن نے بھی شرکت کی۔ بعض مقامات پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں اور پولیس نے کم سے کم 17 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے اور پانی کی توپوں کا بھی استعمال کیا۔ برطانوی عوام کے مختلف طبقوں نے پولیس کے اختیارات میں اضافے کے خلاف لندن اور دیگر شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ لندن میں تقریباً 3,000 افراد نے، جن میں انسانی حقوق کی حامی تنظیمیں بھی شامل ہیں، پولیس کے اختیارات بڑھانے کے حوالے سے حکومت کے فیصلے کو حق اعتراض کے منافی اور استبداد کی جانب قدم قرار دیا ہے۔ برطانیہ کے دیگر شہروں میں بھی عوام نے برطانوی پولیس کے اختیارات بڑھائے جانے کے خلاف مظاہرہ کر کے اپنی صدا احتجاج برطانوی وزیراعظم کے کانوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ ترکی خطے میں اپنا اثر و نفوذ بڑھانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ انقرہ نے اپنی ایک نئی مہم جوئی اور بلند پروازوں کے تحت شمالی عراق میں فوجی اڈے بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ترکی کے وزیر داخلہ نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ہم عراق کے شمالی علاقے یعنی عراق کی سرحد کے اندر فوجی اڈہ بنانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ترکی کے وزیر داخلہ سلیمان سویلو نے شمالی عراق میں فوجی اڈہ بنانے کا اعلان کر کے گویا شام کی طرف عراق میں بھی فوجی مداخلت کا اعلان کیا ہے۔ ترکی اس سے پہلے پی کے کے تنظیم کے مقابلے کے نام پر عراق کے شمالی علاقے میں فوجی مداخلت کر چکا ہے۔ ترکی پی کے کے پر حملہ کر کے عراق کی عرضی سالمیت کی خلاف ورزی کرتا ہے، جس پر عراق کی طرف سے مذمت کی جاتی ہے۔ حال ہی میں ترکی نے عراق کی سرحدوں کے اندر جو حملے کیے ہیں اس پر عراقی صدر سمیت اہم حکام نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ عراق کے صدر برہم سالے نے ایک بیان میں ترکی کے حملے کو عراق کے اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کے خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے حق ہمسائیگی کے اقدار سے منافی قرار دیا ہے۔ عراقی صدر نے ان حملوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عراقی کابینہ نے بھی ترکی کے حالیہ حملوں پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے ترکی کے سفیر کو وزارت خارجہ طلب کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ دریاسنا عراق کی سیکورٹی اور دفاع کے اعلیٰ کمیشن نے بغداد حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عراقی وزارت خارجہ ترکی کے خلاف اقوام متحدہ میں باقاعدہ تحریری شکایت ارسال کرے۔ دوسری طرف پارلیمنٹ کے اراکین کی ایک بڑی تعداد نے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی سے مطالبہ کیا ہے کہ ترکی کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات معطل کر دیے جائیں۔ ان تمام مطالبات کے باوجود عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی کی طرف سے کوئی مؤثر اقدامات انجام دینے کی خبریں سامنے نہیں آئی ہیں۔ عراقی وزیر اعظم کے اس کمزور رد عمل پر عراقی پارلیمنٹ میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ترکی یہ اقدامات بعض عراقی حکام کی ملی بھگت سے انجام پا رہے ہیں۔ عراقی پارلیمانی جماعت الحکمہ کے سربراہ عمار حکیم نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا ہے، عراق کی عوام نے گزشتہ چند عشروں میں اپنے اقتدار اور وقار کے لیے مقابلہ کیا ہے اور قربانیاں بھی دی ہیں۔ ہم اپنے ملک کی عرضی سالمیت کی ہر طرح کی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہیں۔ حکومت بغداد بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے اور تمام ممالک بالخصوص ترکی ہماری عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کا احترام کرے۔ عراقی پارلیمنٹ اور مختلف جماعتوں کی طرف سے بھرپور احتجاج کے باوجود ترکی کی طرف سے حملوں اور فوجی اڈوں کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہنا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ترکی اور عراق کی حکومتوں کے درمیان کسی نہ کسی طرح کا کوئی خفیہ معاہدہ موجود ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کردستان نیشنل الائنس کے ایک رہنما نے کچھ عرصہ پہلے دعویٰ کیا تھا کہ عراق کے دو صوبوں اربیل اور دھوک میں ترکی کے 50 اڈے موجود ہیں اور ان اڈوں سے عراقی علاقوں پر حملے ہوتے رہتے ہیں جن میں عراقی شہری ہلاک یا زخمی ہوتے ہیں۔ سامعین، آئیے اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں اور چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، غازی اسرائیل پر آج کل مختلف سیکورٹی حملے ہو رہے ہیں جس نے سہنیوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، اسرائیل کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس وقت اسرائیل سیکیورٹی کے عنوان سے مختلف بحرانوں سے دوچار ہے۔ سیاسی بحران تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہاں پہ عرصے سے پارلیمانی انتخابات چوتھے غالباً چار مرتبہ انجام پا چکے ہیں اور کوئی بھی جماعت واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے وہاں پہ نئی حکومت بننے کے جو امکانات ہمیں بہت کم نظر آ رہے ہیں، اور نیتن یاہو جو عرصے سے پرائم منسٹر چلے آ رہے ہیں، ان کے بھی پرائم منسٹر بننے کے لیے کوئی صورتحال واضح نہیں ہے۔ وہ جن پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں یا جن کے پاس ووٹ ہیں، وہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو باقی پارٹیاں ہیں ان کے ووٹس نہیں ہیں کہ جو واضح اکثریت ہو سکے اور نیتن یاہو جو ہیں وہ دوبارہ وزیراعظم بن سکیں۔ البتہ خود ان کے وزیراعظم نہ بننے کی صورت میں بھی ان کے لیے بڑی مسائل اور بڑی مشکلات پیدا ہوں گی، چونکہ ان پر مختلف بدعنوانی کے کیسز ہیں، ان پر، ان کی اہلیہ پہ، اور عام طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ پرائم منسٹر بننے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ان کی اگلی منزل جو ہے وہ اسرائیلی جیل ہی ہوگی۔ بہرحال یہ تو اس کا ایک سیاسی پہلو ہے، لیکن جو اس وقت سیکیورٹی اور سلامتی کے عنوان سے ہے، مسلسل پہ در پہ ایسے حملے ہوئے ہیں اسرائیل کے بعض حساس تنصیبات اور مقامات پر کہ جس نے خود اسرائیلی حکام، اسرائیلی لابی اور وہاں پہ آباد صہیونیوں کو سخت پریشان کر دیا ہے۔ مثلاً غزہ سے، غزہ ایک مقبوضہ علاقہ ہے، چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے اور اس کی جو فوجی اور دفاعی صلاحیتیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، لیکن وہاں سے درجنوں میزائل فائر کیے گئے، داغے گئے اور وہ متعلقہ جگہوں پہ جا کے لگے، اور ان میں سے چند ایک کے سوا سارے اپنے ٹارگٹ کے لگے۔ حالانکہ اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے اور اس کے جو حامی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ایک دفاعی نظام آئرن ٹوم کے نام سے، آہنی گنبد کے نام سے جو ایک دفاعی نظام ہے، کہ وہ باہر سے آنے والے میزائلوں اور اس طرح کے حملوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ کبھی بھی اسرائیل کے لیے یعنی ایسی فضا پیدا نہیں ہونے دیتا کہ وہاں پہ اسرائیل کے حساس جو تنصیبات یا مقامات ہیں وہ کسی حملے کا نشانہ بنے۔ لیکن غزہ سے 36-40 کے قریب جو ہیں وہ گئے، اور 5-7 سے زیادہ جو ہے وہ آئرن ٹوم ان کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور یہ بہت بڑا ایک نفسیاتی خوف ہے کہ جو اس وقت اسرائیلیوں پہ طاری ہے کہ ہم نے اتنی بڑی مالیت لگا کے اور اتنے بڑے ملکوں کے تعاون سے ہم نے یہ ایک دفاعی نظام بنایا تھا، اور وہ غزہ کے بیچارے محدود، محروم اور محصور غزہ نے جو میزائل بنائے ہوں گے ان کی کیا مثلاً وہ حیثیت ہوگی، یا وہ اپنی اس ٹیکنالوجی کے لحاظ سے تو جو دنیا کے دوسرے لوگوں کے پاس ہے، حتی ایران کے پاس ہے، ان سے کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے چند دن پہلے جو ہے وہ ایک میزائل جو ہے وہ شام کے علاقے سے داغا گیا، اور وہ ڈیمونا جو ان کی معروف ایٹمک پلانٹ ہے یا ایٹمی ٹیکنالوجی کا ایک مرکز ہے، اس کے قریب جا کے گرا، اس کو بھی جو ہے وہ آئرن ٹوم جو ہے وہ روکنے میں ناکام رہا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ابھی جمعے کے دن ان کی ایک آئل ریفائنری پہ اسی طرح ایک حملہ ہوا۔ البتہ اس حملے کے بارے میں تفصیلات نہیں ہیں کہ وہ میزائل سے ہوا ہے یا مثلا کوئی راکٹ لگا ہے یا کیا ہے، لیکن ایک خبر جو ابھی تک سامنے آئی ہے کہ وہ وہاں کا جو ایک انٹرنل سسٹم تھا، جس کو آج کی زبان میں سائبر اٹیک کہتے ہیں، کہ وہ سائبر اٹیک کے ذریعے سے وہاں پہ وہ آگ لگی ہے، اور وہ آگ اتنی پھیلی کہ بڑی مشکلوں سے ابھی کہتے ہیں جزوی طور پہ اس پہ قابو پایا جا سکا ہے، اور اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں کہ جو ابھی وقت آنے پہ سامنے آئیں گے۔ اب یہ صورتحال یہ ہے کہ وہ اسرائیل جو اپنے آپ کو دنیا کی بڑی طاقت کہتا ہے، اپنے دعویٰ اس کا یہ ہے کہ اس کے پاس مضبوط ترین جو ہے وہ دفاعی نظام ہے اور اس کے پاس فلاں فلاں اس طرح کے مختلف دعوے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پہ عوام کے اندر خوف ہے, اسرائیلی اس وقت شدید اضطراب کا شکار ہے. اور میں یہ آخر میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ جب ان کو لایا گیا تھا مختلف ممالک سے, یہودیوں کو, صہیونیوں کو فلسطین کے اس علاقے میں, تو یہ کہہ کے لایا گیا تھا کہ وہاں پہ آپ کے لیے ایک بہشت موعود آپ کے انتظار میں ہے, یعنی ایک بہشت جیسے آپ کو سہولیات موجود ہوں گی اور وہاں پہ آپ اپنی دینی اور اپنے سماجی اور سب کو یہ وہ کریں گے اور دنیا سے سب سے زیادہ محفوظ ہوں گے, دنیا کی سب سے قیمتی زمین آپ کے پاس ہوگی, دنیا پہ آپ رول کریں گے, فلاں فلاں ایسے سبز باغ دکھائے گئے تھے کہ دنیا کے بکھرے ہوئے علاقوں سے بالخصوص یورپ سے زائنسٹ سارے جو ہیں اٹھ کے وہ آ گئے اور فلسطینی زمینوں پہ آ کے قابض ہو گئے, لیکن آج وہاں پہ مقافات عمل ہے اور وہ جو بہشت موعود کی تلاش میں آئے تھے, اب صورتحال یہ ہے کہ وہ پورا علاقہ ان کے لیے جہنم بنتا جا رہا ہے, انتہائی غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے. وہ میزائل کے جو ایٹمی تنصیبات تک پہنچ سکتے ہیں وہ رہائشی علاقوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں, اور غزہ کے وہ میزائل کے جو درجنوں کے حساب سے آئرن ٹوم کو کراس کر کے پہنچے ہیں تو وہ کہیں پہ بھی پہنچ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسرائیل سیکیورٹی کے عنوان سے سخت ترین مشکلات کا شکار ہے, اور وقت ثابت کر رہا ہے کہ خود سید حسن نصر اللہ نے جو ایک بات کہی تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہیں, تو لگتا ہے یہ ان کا یہ کال, یہ بیان جو ہے وہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے وہ سچا اور صحیح ثابت ہوگا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. ریڈیو تہران کے اردو سروس آپ سے مخاطب ہے, اور لیجیے آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. کب تک میرے آقا یہ زیست بسر ہوگی, بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی. اب رحم کرم اپنا محبوب خدا کرنا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام نور رمضان, تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 12 اردی بہشت, 19 رمضان المبارک اور 2 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. انیس رمضان المبارک سن 40 ہجری قمری کو سحری کے وقت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے کوفے کی مسجد میں نماز کے دوران زہر آلود تلوار سے زخمی کر دیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں تربیت پائی۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پر لبیک کہا۔ حضرت امام علی علیہ السلام ہر مرحلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وفادار اور یار و مددگار رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ حضرت امام علی علیہ السلام باطل کے خلاف حق کی جنگ میں ہمیشہ مرد میدان رہے۔ اسی کے ساتھ آپ بہت مہربان اور نرم دل بھی تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے خطبات اور احکام و فرامین نیز خطوط کا مجموعہ نہج البلاغہ کی شکل میں محفوظ ہے، جس کو ایک بڑے عالم و دانشور سید رضی علیہ الرحمہ نے جمع کیا ہے۔ دو مئی سن 1519 عیسوی کو اٹلی کے معروف مصور اور مجسمہ ساز لیونارڈو ڈاؤنچی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1452 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ مختلف فنون میں ان کی بے پناہ صلاحیت بہت جلد ظاہر ہو گئی۔ ڈاؤنچی نے اٹلی کے مختلف شہروں کی سیاحت کے بعد فرانس کا رخ کیا، اور وہاں وہ لوئی دوازدہم کے دربار میں مصور کے فرائض انجام دینے لگے۔ وہ اپنے وطن کے مشہور مصور اور مجسمہ ساز مائیکل اینجلو کے ہم عصر تھے۔ ان دونوں مصوروں نے نشاط ثانیہ کے عہد میں فن کی بہت خدمت کی۔ ڈاؤنچی کو انجینئرنگ اور ریاضی میں بھی مہارت حاصل تھی۔ دو مئی سن 1911 عیسوی کو برطانیہ کے مشہور عالم سید علی بلگرامی کا انتقال ہوا۔ وہ 10 نومبر 1851 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پٹنہ کالج سے گریجویشن کیا اور پھر سول سروس کا امتحان پاس کیا۔ بعد میں وہ یورپ چلے گئے، جہاں انہوں نے ریاضیات، معدنیات، کیمیا، طبیعت، حیاتیات اور میکانیات کی تعلیم حاصل کی۔ وہ کئی زبانیں جانتے تھے، جن میں عربی، فارسی، انگریزی، جرمن، فرانسیسی، سنسکرت، بنگالی اور بہت سی زبانیں شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اتنے علوم اور اتنی زبانوں پر مکمل دسترس رکھنے والا کوئی اور نہیں گزرا۔ 1883 میں انہیں حکومت ہند کی جانب سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ دو مئی سن 1941 عیسوی کو عراق اور برطانیہ کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ کے شروع ہونے کی وجہ عراق کے تیل کے کنوؤں پر برطانوی قبضے اور عراق کے داخلی امور میں برطانوی مداخلت کا جاری رہنا تھا۔ واضح رہے کہ پہلی عالمی جنگ کے خاتمے اور سلطنت عثمانیہ کی تقسیم کے بعد عراق برطانیہ کے زیر انتظام آ گیا تھا۔ برطانیہ نے امیر فیصل کو عراق کا بادشاہ بنا دیا، لیکن آہستہ آہستہ عراق میں سیاسی پارٹیاں سرگرم عمل ہوئیں اور عراق کی آزادی و خود مختاری کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ عراق کے ایک علیحدگی پسند رہنما رشید علی گیلانی نے دوسری عالمی جنگ کے دوران جرمنی کی حمایت کی امید پر برطانوی استعمار کے خلاف جنگ شروع کر دی اور زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، لیکن انہیں جرمنی کی مدد نہیں ملی۔ برطانیہ نے علیحدگی پسندوں کو شکست دینے کے بعد ایک بار پھر عراق پر قبضہ کر لیا۔ رشید علی بھی شکست کے بعد عراق سے فرار ہو گئے۔ بارہ اردی بہشت 1358 ہجری شمسی کو اسلامی دنیا کے عظیم عالم و دانشور مفکر اسلام آیت اللہ مرتضی مطہری کو بیرونی طاقتوں کے اعلی کار منافقین نے شہید کر دیا۔ وہ 1299 ہجری شمسی میں خراسان کے شہر فریمان میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آیت اللہ مطہری مشہد کے دینی مدارس میں ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے قم تشریف لے گئے۔ شہید مطہری نے اسلامی انقلاب کے ابتدائی ایام سے ہی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں فعال کردار ادا کیا۔ کئی بار جیل ہوئی اور شاہی کارندوں کے ہاتھوں سخت اذیتیں اٹھائیں۔ آیت اللہ مطہری کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے زمانے کی سیاسی، سماجی اور اقتصادی مشکلات اور مسائل سے پوری طرح آگاہ تھے، اسی لیے انہوں نے اسلامی افکار و نظریات واضح انداز میں انسانی معاشروں کے حوالے کیے اور اسلامی علوم و فلسفے کے امتیازات اور برتری کو مضبوط دلیلوں سے ثابت کیا۔ ان کی تقریریں، مقالے اور کتابیں بہت سے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے سلسلے میں مفید رہنمائی کرتی ہیں۔ ایران میں آیت اللہ مطہری کے یوم شہادت کو یوم معلم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سمعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
مسجد میں بھی جائیں گے، ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔
سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام نور رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المتكبر الخالق البارئ المصيب القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحزيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي الفرد التواب المنتقم العفو مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أصحاب مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر
عزیز روزہ دارو، آپ پر خدا کا درود و سلام ہو کہ آپ نے ایک شب قدر کو دعا و عبادات اور مناجات میں بسر کیا اور خلوص و پاکیزگی کے ساتھ دوسری راتوں کی عظیم عبادتوں کے لیے خود کو آمادہ و تیار کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کے بارے میں فرمایا ہے، ماہ رمضان گناہوں کی بخشش اور عذاب الہی سے رہائی و نجات کا مہینہ ہے. ماہ رمضان توبہ اور خداوند عالم کی بارگاہ میں پلٹ کر واپس جانے کا مہینہ ہے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس سلسلے میں فرماتے ہیں، اس مہینے کے بارے میں ایسے صفات و خصوصیات ذکر ہوئے ہیں جس میں غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہے، جن میں سے ایک شہر التوبہ والانابہ ہے، یعنی توبہ اور خدا کی جانب لوٹنے کا مہینہ. توبہ کے معنی کسی غلط کام اور غلط افکار سے لوٹنے اور انابہ کے معنی خدا تعالیٰ کی جانب پلٹنے کے ہیں، یعنی توبہ و انابہ کا مہینہ ہے. توبہ یعنی ایک غلط راستے، ایک غلط کام اور ایک غلط فکر سے واپس ہونا، یعنی خدا کی طرف بازگشت و واپسی. یہ توبہ و انابہ فطری طور پر اپنے اندر ایک عظیم معنی کو سموئے ہوئے ہیں. جس وقت ہم کہتے ہیں کہ ایک غلط راستے سے واپس آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی کی جگہ اور غلط راستے کے بارے میں معلومات فراہم کریں، اور یہ نہایت ہی اہم چیز ہے. یہ توبہ و انابہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اس سلسلے میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے کام کے عیب کی طرف توجہ کریں اور دیکھیں اور پرکھیں کہ ہمارے کام میں کہاں پر غلطی ہے، ہماری خطا کہاں پر ہے، ہمارا گناہ کہاں پر ہے، ہماری غلطی کہاں پر ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے غلط کاموں کی طرف دھیان دیں اور اپنے کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے افکار، اپنے اقوال اور اپنے اعمال کو صحیح و پاکیزہ بنائیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ غلطی کہاں پر ہوئی ہے اور پھر اس کو دور کریں.
سمیں توبہ کے معنی برائیوں سے نیکیوں کی سمت واپس آنا ہے. توبہ یعنی موجودہ وقت میں گناہوں کا ترک کرنا اور مستقبل میں اس کے ترک کرنے کا مصمم ارادہ کرنا ہے. دوسرے لفظوں میں توبہ یعنی اپنے گناہوں، برے اعمال اور برائیوں سے پشیمانی اور اس کی تلافی کرنا ہے۔ یعنی انسان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے کو گناہوں سے پاک و پاکیزہ بنائے، اس کے بعد اپنے کو اوصاف الہی سے آراستہ کرے، جس طرح سے کہ نیا لباس پہنتے وقت پرانے اور گندے لباس کو اتارتے ہیں اور پھر نیا لباس پہنتے ہیں۔
روایت میں آیا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک آدمی کو استغفر اللہ کہتے ہوئے سنا، تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ استغفار کے کیا معنی ہیں؟ جان لو کہ استغفار کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط گزشتہ گناہوں سے پشیمان ہونا ہے۔ دوسری شرط دوبارہ گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرنا ہے۔ تیسری شرط لوگوں کے حقوق کا ادا کرنا ہے تاکہ خداوند عالم سے ایسے پاکیزہ دل کے ساتھ ملاقات کرے جس پر گناہ کا کوئی دھبا نہ ہو۔ چوتھی شرط اب تک جو واجبات ادا نہیں کیے ہیں انہیں بجا لانا۔ پانچویں شرط توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ حرام غذا سے جو اس کے بدن پر گوشت اگا ہے اسے پگھلا دے تاکہ کھال ہڈی سے جا ملے اور اس پر دوبارہ گوشت نکلے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جو عبادتیں چھوٹ گئی ہیں اس کے رنج کو محسوس کرے، جس طرح سے کہ گناہوں کی شیرنی سے لذت حاصل کی تھی، پھر اس کے بعد کہے استغفر اللہ۔ اس بنا پر توبہ کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ انسان سے جو واجبات چھوٹ گئے ہیں ان کی تلافی کرے اور حقوق الناس کو بجا لائے، کیونکہ پروردگار عالم نے حقوق الناس کے بارے میں بہت سخت حکم دیا ہے، اور جب تک صاحب حق راضی نہیں ہوگا اس وقت تک خداوند عالم بھی راضی نہیں ہوگا اور گناہگار کے توبہ کو بھی قبول نہیں کرے گا۔
استغفر اللہ الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر اللہ الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ ذو الجلال والاکرام واتوب۔
عزیز سامعین، وجوب روزہ کفارے کی بحث میں آج کے پروگرام میں ہم وجوب کفارہ تاخیر اور اس کی مقدار کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان کا روزہ کسی عذر کی وجہ سے نہ رکھ سکے اور آنے والے رمضان تک ٹال مٹول اور بغیر کسی عذر کے اس کی قضا بجا نہ لائے تو اس پر لازم ہے کہ اس کی قضا کرے اور ہر روزے کے بدلے میں کفارہ تاخیر بھی ادا کرے۔ لیکن اگر ماہ مبارک رمضان کی قضا روزے کو بیماری کے تسلسل کی وجہ سے نہ رکھ سکے، جیسے سفر میں ہو، اور آنے والے رمضان تک نہ رکھے بلکہ تاخیر کرے، تو روزے کی قضا ہی کافی ہے اور کفارہ دینا واجب نہیں ہے، اگرچہ مستحب ہے کہ روزے کی قضا بھی کرے اور کفارہ بھی ادا کرے۔ اگر کوئی شخص نظر کرے کہ فلاں دن روزہ رکھے گا لیکن اس دن جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے، یا روزہ تو رکھا ہے لیکن اپنے روزے کو باطل کر لے، تو اس پر لازم ہے کہ کفارہ دے، اور یہ وہی کفارہ قسم ہے، یعنی 10 فقیروں کو کھانا کھلائے یا 10 فقیر کو لباس پہنائے۔ لیکن اگر اس کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو 3 دن مسلسل روزے رکھے۔
سامعین، اگر انسان بھول جائے کہ اس کے ذمے کتنا قضا روزہ باقی ہے تو جتنی تعداد پر اس کو یقین ہو اسی مقدار میں روزہ رکھے، کیونکہ اس تعداد سے زیادہ لازم نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہو کہ آئندہ آنے والے رمضان تک روزے کی قضا رکھنے میں تاخیر کرنے سے کفارہ تاخیر واجب ہو جاتا ہے، تو بھی اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا، بلکہ لازم ہے کہ جتنے دن تک روزے کی قضا نہیں رکھا ہے کفارہ تاخیر ادا کرے۔ قابل ذکر ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے قضا روزے کا کفارہ تاخیر اگرچہ کئی سال تک تاخیر ہو گئی ہے، صرف 1 مرتبہ واجب ہے اور کوئی نیا کفارہ اس شخص پر ثابت نہیں ہوگا۔ کفارہ تاخیر یہ ہے کہ 1 مد یعنی 3 پاؤ گیہوں یا چاول یا آٹا یا کھجور فقیر کو دے۔
خدا کے دسترخوان کے عزیز مہمانوں اور راہ خدا کے مسافروں، فجر کی 10 راتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ راتیں جس کا ذکر پروردگار عالم میں سورہ فجر میں قسم کھا کر کیا ہے، ارشاد قدرت ہوتا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ بعض مفسرین نے مذکورہ ان 10 آیتوں کو ماہ مبارک رمضان کی آخری 10 راتوں کو قرار دیا ہے، جس میں شبائے قدر بھی شامل ہیں۔ ان راتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ان 10 راتوں میں میرے بستر کو اٹھا کر رکھ دو، اور خود مسجد میں اعتکاف میں مشغول ہو جاتے تھے اور نہایتی شوق و اشتیاق کے ساتھ دعا و مناجات اور عبادتوں میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، اور بے شمار مسلمان بھی آپ کے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ اس بنا پر ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں جامع مسجدوں میں اعتکاف کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ ایک روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ماہ مبارک رمضان کی آخری 10 راتوں میں اعتکاف کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ عالم اسلام کے عظیم محدث و فقیہ شیخ کلینی علیہ رحمہ کتاب اصول کافی میں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، ماہ مبارک کی آخری 10 راتوں میں ہر رات یہ دعا پڑھو، میں تیری ذات کریم کی جلالت کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں، اس سے کہ میرا ماہ رمضان گزر جائے یا میری آج کی رات کے بعد اگلی صبح طلوع ہو جائے اور میرے لیے کوئی سزا باقی ہو جس پر تو مجھے عذاب دے۔ اسی طرح سے نمازِ واجب اور مستحب نماز کے بعد اس دعا کے پڑھنے کی بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اے معبود، ماہ رمضان کا جو حق ہماری طرف رہ گیا ہو وہ ہماری جانب سے ادا کر دے، ہمارا یہ قصور معاف فرما اور اسے ہم سے پورا پورا قبول فرما۔ اس ماہ میں ہم نے اپنے نفس پر جو زیادتی کی اس پر ہمیں نہ پکڑ، اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن پر رحم ہو چکا ہے، اور ہمیں ناکام لوگوں میں قرار نہ دے۔ جی ہاں سامعین، امید ہے کہ پروردگار عالم ان دعاؤں کے وسیلے سے ہمارے گزشتہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، اور ماہ رمضان المبارک کے بقیہ ایام میں ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ بہت سی روایتوں میں ان راتوں میں پڑھی جانے والی تفصیلی دعاؤں کا بھی ذکر ہے، جس کے بعض جملوں کو ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، آئیے مل جل کر پڑھتے ہیں۔
یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار بنا بالهادی لبی من یدعوك بانکسار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار
اے معبود، تو نے اپنی نازل کردہ کتاب میں فرمایا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی دلیلیں اور حق و باطل کا امتیاز ہے، پس تو نے ماہ رمضان کو اس سے بزرگی دی، اس میں قرآن کریم کا نزول فرمایا اور اسے شب قدر کے لیے خاص کیا، اور اس رات کو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ اے معبود، یہ ماہ رمضان المبارک کے دن ہیں جو گزرے جا رہے ہیں، اور اس کی راتیں ہیں جو بیت رہی ہیں۔ اے میرے اللہ، ان گزرے شب و روز میں میری جو حالت رہی تو اسے مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر تو اس کا حساب رکھتا ہے۔ لہٰذا میں اس وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس سے تیرے مقرب فرشتے سوال کرتے ہیں، اور تیرے بھیجے ہوئے انبیاء اور تیرے نیک بندے سوال کرتے ہیں کہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور یہ کہ مجھے جہنم کی آگ سے رہائی عطا فرما، اور اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما، نیز یہ کہ مجھ پر اپنے درگزر اور احسان سے فضل کر میرے قرب حاصل کرنے کو قبول فرما، اور میری دعا کو قبولیت بخشش، اور مجھ پر احسان کرتے ہوئے اس خوف کے دن ہر دہشت سے محفوظ رکھ جو تو نے روز قیامت کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ اے اللہ، میں پناہ لیتا ہوں تیری ذات کریم اور تیرے بزرگ تر جلال کی، اس سے کہ جب ماہ مبارک رمضان کے دن اور راتیں گزر جائیں تو میرے ذمے کوئی جواب دہی ہو یا کوئی گناہ ہو جس پر میری گرفت کرے، یا کوئی لرزش ہو تو مجھے جس کی سزا دینا چاہتا ہو اور اس کی معافی نہ دی ہو۔ میرے مالک، میرے آقا، میرے سردار، میں سوال کرتا ہوں اے کہ نہیں کوئی معبود مگر تو، کیونکہ نہیں کوئی معبود مگر تو ہی ہے۔ اگر تو اس مہینے میں مجھ سے راضی ہو گیا تو میرے لیے اپنی خوشنودی میں اضافہ فرما، اور اگر تو مجھ سے راضی نہیں ہوا تو اس گھڑی مجھ سے راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، اے یکتا، اے بے نیاز، اے وہ جس نے نہ جنا ہے اور نہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، اے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کرنے والے، اے حضرت ایوب کے دکھ اور تکلیفیں ہٹا دینے والے، اے یعقوب کی بے تابی دور کرنے والے، اے یوسف کا رنج مٹا دینے والے، محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تو اس کا اہل ہے، کہ ان سب پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما اور میرے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے شایع نشان ہے، اور وہ سلوک نہ کر کہ جو میرے لائق ہے۔ سامعین آئیے اب ماہ مبارک رمضان کے 19ویں دن کی دعا کو مل کر پڑھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم وفر فیهم حظی من برکات وسهل سبيلي إلى خيرات، ولا تحرمني قبولا حسنات يا هاديا إلى الحق مبين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اے معبود، اس مہینے میں میرا نصیب اس کی برکتوں سے مکمل کر لے اور اس کی نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف میرا راستہ ہموار اور آسان کر، اور اس کے حسنات کی قبولیت سے مجھے محروم نہ فرما۔ اے آشکار حقیقت کی طرف ہدایت دینے والے۔
ربنا 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 یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا، ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا،
ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا،
ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا،
ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا،
ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام نور رمضان کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہم 19 رمضان روزے ضربت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔
متقیان حضرت امام علی علیہ السلام کے روز ضربت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین اور مسلمانان عالم کی خدمت میں دلی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہیں، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، خلد میں بھی یہ ماتم ہے بر
تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. عزیز سامعین ابھی آپ رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات, نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آغاز کریں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ کیہان کی ایک سرخی سے. حیفا آئل ریفائنری میں آگ بس ایک حادثہ تھا, صہیونی حکومت کا دعویٰ. گزشتہ دو ہفتے کے دوران مقبوضہ سرزمینوں میں کئی شک بر انگیز واقعات پیش آئے ہیں جن سے صہیونی حکومت کی کمزوریاں مزید سامنے آ گئی ہیں. صہیونی دنیا کے مختلف ممالک میں تخریب کارانہ اقدامات کرتے پھرتے ہیں, لیکن گزشتہ دو ہفتے کے واقعات سے ثابت ہو گیا کہ وہ خود شیشے کے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں. تازہ ترین واقعہ حیفا شہر کی آئل ریفائنری میں پیش آیا, جہاں ایک حصے میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی. البتہ صہیونی ذرائع ابلاغ نے حسب معمول اسے فوراً فنی خرابی قرار دے دیا. ابھی صہیونی 50 آبادکاریوں کی موت سے غمزدہ تھے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا, جس سے غاصب صہیونیوں کی نفسیات پر بہت برا اثر مرتب ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پر اس آتش زدگی کی تصاویر شیئر ہو رہی ہیں اور صہیونی حکام حیران پریشان دکھائی دے رہے ہیں. صہیونیوں کی حقیقت کے بارے میں 20 سال قبل حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے بہت ہی خوبصورت تعبیر استعمال کی تھی, اسرائیل مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. سامعین, چائنا ڈیلی نے ایک خبر بریک کی ہے. گنڈمک کیا جن کو بوتل میں واپس بند کیا جا سکتا ہے؟ اخبار لکھتا ہے 27 اپریل کو لاس اینجلس شہر کے مرکز میں شوٹنگ کا ایک واقعہ رونما ہوا, جس میں ایک چینی شہری سمیت دو بے گناہ افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. یہ امریکہ میں اسلحے کی وبا کا تازہ ترین واقعہ تھا, تاہم ایسی خبروں کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے کہ کسی نے اس واقعے پر نظر تک نہیں ڈالی. پہلی بار سن 1886 میں امریکی سپریم کورٹ نے شہریوں کو ہتھیار رکھنے اور استعمال کی اجازت دی, اور اسی طرح گنڈمک کا جن بوتل سے باہر نکل آیا. گنڈمک امریکی معاشرے کا اب ایک اہم ایشو ہے. امریکی معاشرہ آج تک اس وبا کی زد میں ہے. روز بروز امریکہ میں ہتھیاروں کے استعمال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ نسل پرستی اور غربت قرار دی جا رہی ہے, جس پر امریکی حکام توجہ دینے سے انکار کر رہے ہیں. ہتھیاروں کو محدود کرنے کے حامی ایک وکیل نے بتایا کہ امریکہ میں اسلحہ خریدنا ووٹ دینے سے زیادہ آسان ہے. امریکی حکام نے زندہ رہنے کے عالمی حق کو اپنے ملک میں یقینی نہیں بنایا, لہذا امریکی شہریوں نے خود اپنی حفاظت کرنا شروع کر دی, اور اب ایسی حکومت دوسرے ممالک میں انسانی حقوق کے دفاع کی بات کر رہی ہے. پاکستان سے شائع ہونے والا اخبار روزنامہ خبریں لکھتا ہے, وزیراعظم کی انتخابی اصلاحات کے لیے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت. وزیراعظم عمران خان نے کراچی کے حلقہ NA 249 میں ضمنی انتخاب کے تناظر میں اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات کے لیے مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ 1970 کے الیکشن کے علاوہ تمام انتخابات میں داندلی کے دعوے کیے گئے اور انتخابی داندلی کی ساکھ پر شک پیدا ہوئی. انہوں نے کہا کہ ووٹرز کے ٹرن آؤٹ میں نمایاں کمی کے باوجود NA 249 کے ضمنی انتخابات میں تمام سیاسی پارٹیاں چیخ چیخ کر داندلی کا دعویٰ کر رہی ہیں. عمران خان نے کہا کہ ایسے ہی معاملہ ڈسکا اور سینٹ انتخابات میں بھی ہوا. انہوں نے کہا کہ لیکن ہمیں 1 سال اور 126 دن دھرنا دینا پڑا, جس کے بعد جوڈیشنل کمیشن کے قیام عمل میں آیا اور اس نے الیکشن کے ضابطے اخلاق میں 40 نقائص کی نشاندہی کی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بدقسمتی سے کوئی خاطر خواہ اصلاحات عمل میں نہیں آئیں. انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں اور ٹیکنالوجی کا استعمال ہی انتخابات کی ساکھ کو برقرار رکھنے کا واحد حل ہے. ہندوستان کے اخبار روزنامہ قومی آواز نے خبر لگائی ہے, مودی حکومت کرونا سے نمٹنے کے لیے پالیسی بنائے, کانگریس تعاون کو تیار, سونیا گاندھی. ہندوستان میں کرونا انفیکشن کے لگاتار پھیلاؤ اور بے قابو ہو چکے حالات سے سبھی پریشان ہیں. روزانہ ریکارڈ معاملے سامنے آ رہے ہیں اور ہفتے کے روز وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار نے ایک بار پھر سب کو دہشت میں ڈال دیا ہے. کانگریس صدر سونیا گاندھی نے ایک ویڈیو پیغام جاری کر کے مرکزی حکومت کو کرونا بحران سے نمٹنے کے کچھ طریقے بتائے ہیں. ساتھ ہی سبھی سیاسی پارٹیوں کے اتفاق سے کرونا سے متعلق پالیسی بنائے جانے کا مطالبہ بھی کیا ہے. سونیا گاندھی نے کہا کہ سبھی سیاسی پارٹیوں کے اتفاق سے کرونا سے نمٹنے کی پالیسی تیار کی جانی چاہیے تاکہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. ساتھ ہی سونیا گاندھی نے کہا کہ کانگریس پارٹی ملک کو کرونا سے بچانے کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے اٹھائے جانے والے ہر قدم میں ساتھ دے گی. سونیا گاندھی نے مزید کہا کہ حکومتوں کو جاگ جانے اور ذمہ داری نبھانے کا وقت ہے. اور آخر میں اسنا نیوز نے خبر لگائی, وہ حقیقت جس کا بن سلمان نے سامنا کیا. یہ نیوز ایجنسی لکھتی ہے, سعودی ولی عہد جب سے اس عہدے پر فائز ہوئے ہیں تب سے انہوں نے اندرونی اور بیرونی سطح پر متعدد غلطیاں کی ہیں. حماقتیں, نا تجربہ کاری اور خام خیالی نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا. ٹرمپ پر حد سے زیادہ بھروسے نے انہیں تباہ کر دیا. یہ سمجھ بیٹھے کہ جنگ کو ایران کے اندر تک کھینچ کر پورے علاقے پر قبضہ کر لیں گے. واشنگٹن اور تل ابیب کی مدد سے جم کر تکفیریوں کی مدد کی. دولت اور پیٹرو ڈالر کی طاقت کے وہم نے انہیں یمن کے دلدل میں پھنسا دیا اور خاشق جی کے قتل نے انہیں ذلیل کر دیا. اب جب بن سلمان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے پاؤں تلے زمین نہیں, تو خود کو بچانے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کو رابطے کی ہری جھنڈے دکھا رہے ہیں. ایران نے سعودی ولی عہد کے اس فیصلے کا خیر مقدم تو کیا ہے, لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایران کی نظر میں یمن کا مسئلہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا. اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اور سمن پروگرام کے آخر میں یعنی نشریات کے اختتام پہ سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید,
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین, پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے. امید ہے کہ اب تک کے سبھی اسباق پر آپ کی نظر ہوگی اور کسی حد تک فارسی زبان سے آپ نے آشنائی حاصل کر لی ہوگی. گزشتہ پروگرام میں آپ کو ہوٹل کے کمرے میں موجود کچھ چیزوں سے ہم نے آشنا کیا تھا، اور پھر آپ کو آپ کے کمرے میں اپنے دوست کا انتظار کرتے دیکھ کر ہم نے رخصت مانگ لی تھی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم پہلے ریستوران اور ہوٹلز میں ملنے والے ایرانی کھانوں سے آشنا ہوں گے، اور پھر آپ کے دوست کے ہمراہ آپ سے ملاقات کے لیے آپ کے کمرے میں آئیں گے۔ نسامین، تو آئیے پہلے آپ کو کچھ ایرانی کھانوں سے آشنا کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں قمر نقوی اور علی رضا سعیدی۔ قمر، آپ بتائیں گی کہ آپ کے پاس کن ایرانی کھانوں کے نام جو ہیں لکھے ہوئے ہیں، اور پہلا کھانا ان میں سے کون سا ہے؟
جی، پہلا کھانا ہے چلو کباب۔
سعیدی، آپ اسے کس طرح کہیں گے؟
چلو کباب۔
جی، چلو کباب ایرانی مشہور کھانا ہے جو عام طور پر ہر ایرانی ریستوران میں دستیاب ہے۔ دوسرا نام کیا ہے؟
چلو مرغ۔
چلو مرغ۔
جی، چلو مرغ، یہ کھانا بھی عام طور پر ایرانی ریستورانوں میں دستیاب ہوتا ہے، اور چلو کباب کے بعد اس کا دوسرا نمبر آتا ہے۔
چلو برگ۔
چلو برگ۔
جی، یہ بھی کھانا گوشت سے بنا ہوتا ہے، اور جو کھانے بھی اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان میں سب میں چاولوں کا استعمال عام طور پر ہے۔ اگلا کھانا کیا ہے؟
چلو ماہی۔
چلو ماہی۔
جی ہاں، ماہی مچھلی کو کہتے ہیں، اور یہ کھانا یعنی چاول مچھلی۔ جی،
چلو گوشت۔
چلو گوشت۔
جی، آپ تلفظ پر بھی توجہ رکھیے، چلو گوشت، یہ کھانا چاول اور گوشت پر مشتمل ہے۔
چلو ماہیچے۔
چلو ماہیچے۔
جی، چلو ماہیچے، اور اس میں چے کے آخر میں چھوٹی استعمال ہوئی ہے، آپ اسے بڑی یہ کے ساتھ تلفظ کیجئے، چلو ماہیچے۔ یہ کھانا جو ہے بکرے کے گوشت کی پنڈلی اور چاولوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگلا نام کیا ہے؟
قورمہ سبزی۔
قورمہ سبزی۔
جی، قورمہ سبزی یا قورمہ سبزی، علی رضا سعیدی نے اس کا تلفظ قورمہ سبزی کیا، قمر نقوی نے اس کو کہا قورمہ سبزی۔ اس کے آخر میں بھی جو ہے چھوٹی ہے کا استعمال ہوا ہے، اور ہم بتا چکے ہیں کہ چھوٹی ہے جو ہے اسے ہائے غیر ملفوظ کہتے ہیں، اور اسے اردو میں بڑی یہ کی طرح تلفظ کیا جاتا ہے۔ جی، اور کیا آپ کے پاس کھانے موجود ہیں قمر نقوی؟
جی، خورشت قیمہ۔
خورشت قیمہ۔
جی، یہ جو ہے گوشت اور دال پر مشتمل ایک کھانا ہے، اور یہ بھی عام طور پر چاولوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔
آب گوشت۔
آب گوشت۔
جی، یہ کھانا ایک روایتی کھانا ہے، اور ایک مخصوص انداز میں سے تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے کھانے کا بھی اپنا ایک مخصوص انداز ہے۔ آپ ایران آئیں گے تو یقیناً نزدیک سے دیکھیں گے۔ یہاں ایک اور بات کی یاد دہانی کرا دیں کہ ایرانی ریستورانوں میں آپ کو جو بھی کھانا ملے گا وہ چاول کے بغیر نہیں ہوگا۔ البتہ روٹی دسترخوان پر ضرور رکھی جاتی ہے، لیکن عام طور پر اس کے ساتھ کھانے کے لیے کسی قسم کا کوئی سالن وغیرہ نہیں ہوتا۔ صرف نان کباب ایک ایسی غذا ہے کہ جو روٹی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، اور اس کے عام طور پر اپنے مخصوص ریستوران ہوا کرتے ہیں۔ سامعین، اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آپ کے ہوٹل کے کمرے میں، جہاں آپ منتظر ہیں اپنے مہمان کے۔ مہمان کی آمد پر آپ کے اور اس کے درمیان جن مکالمات کا تبادلہ ہوتا ہے ان پر توجہ کیجیے، اور اپنے پاس نوٹ کرنے کے لیے کاغذ قلم سنبھال لیجیے۔
سلام۔
سلام۔
جی سامین، آپ نے سنا سلام کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اختصار کے ساتھ یہاں سلام علیکم یا السلام علیکم کی بجائے سلام کہہ کر ہی اختصار سے کام لیا جاتا ہے۔ جی،
خوش آمدید۔
متشکرم۔
جی، آپ نے سنا خوش آمدید کہا گیا مہمان کو، اور مہمان نے متشکرم کہہ کے شکریہ ادا کیا۔
سلام، حال شما چطور است؟
من خوبم۔
جی، آپ نے پوچھا سلام، حال شما چطور است، یعنی اپنے مہمان سے آپ نے سلام کیا اور پوچھا کہ آپ کے کیا حال ہیں۔ جواب میں مہمان کیا کہتا ہے، آئیے سنیے۔
من خوبم۔
میں ٹھیک ہوں یا خیریت سے ہوں۔
دیر آمدید۔
بلے، معذرت میخوام، ترافیک بود۔
جی، آپ نے پوچھا اپنے مہمان سے کہ آپ دیر سے تشریف لائے یا دیر سے آئے۔ مہمان نے جواب میں کیا کہا، ایک بار پھر سنیے۔
بلے، معذرت میخوام، ترافیک بود۔
جی، مہمان نے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں، چونکہ ٹریفک زیادہ تھی اسی لیے دیر ہوئی، یہ وجہ بتائی اس نے۔ جی،
خواہش میکنم.
جی آپ نے اپنے مہمان کی عذرخواہی کے جواب میں کہا، کوئی بات نہیں. سامعین، یہ ابتدائی کلمات تھے جو عام طور پر دو افراد کے درمیان ملاقات کی صورت میں رد و بدل ہوتے ہیں. یہ وہی کلمات ہیں کہ جنہیں ہم اپنے گزشتہ کئی پروگراموں میں آپ کو گوش گزار کر چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ ان ابتدائی کلمات سے کس طرح استفادہ کرتے ہیں اور فارسی بول چال کے لیے اپنی توانائی کو کس طرح بڑھاتے ہیں. اگلے ہفتے سے ہم فارسی بول چال کا ابتدائی سلسلہ پھر سے شروع کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.